خیریت سے
آپ کو بہت مبارک اور جن حضرات نے بھی بچوں نے بڑوں نے کچھ کیا ہے اور سنایا ہے بڑی مبارکباد ہے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے ماشاءاللہ سید حافظ حذیفہ ہمارے بیٹے حافظ محمد حسن اور بھی بچے ہیں نا ان کے بیٹے بھی حافظ بکران انہوں نے بھی سنا ہے ماشاءاللہ اور ہمارے عاصم صاحب سنا عاصم صاحب نہیں ہاں وہ نہیں آئے ان کے بیٹے نے بھی قرآن پاک سنایا ہے یہ کون بیٹھا ہے عبداللہ یہ بھی یہاں سے کبھی ختم اس قدر نور ہے کلام الہی کا اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر زبردست عظیم شان نعمت قرآن پاک کی ہم کو عطا فرمائی ہے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سستے اور توفیل آواز آ رہی پیچھے سے آ گیا تو فون آ گیا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے دوستو عزیزوں میرے بزرگوں اور وفاد کرام یہ رات تو در حقیقت تنہا عبادت کے لیے ہے مگر تھوڑی سی ترغیب اور ترغیب سے قلب میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اثر پیدا ہو جاتا ہے کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اچھا آپ بھی ہیں یہ بھی حافظ ہیں ہمارے پڑوسی ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے اور عبادات کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے اور جس قدر ذوق اور شوق سے اللہ کا نام لے گا اسی قدر اللہ کے ہاں اس کا درجہ بڑھ جائے گا. جیسے میرے مرشد قطب زماں عارف فرقہ مجدد دوراں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری امت مل کر ایک مرتبہ اللہ کہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اللہ کہنا پوری امت کے اللہ کہنے سے افضل ہے. اب کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل بنا ہوا تھا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نبوت سے جو انوارات اور جو کیفیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی وہ کسی قلب کو نہ آج تک ملی نہ ملے گی. تو اس وجہ سے جو قلب کی قیمت ہوتی ہے قلب میں جو چیز ہوتی ہے اس سے اس کے اعمال کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے. اور قلب ایک برتن کی طرح ہے مضروب ہے ظرف ہے ظرف کہتے ہیں برتن کو. تو برتن کی قیمت مضروب سے ہوتی ہے. جو چیز مثلا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عطر کی شیشی ہے تو شیشی تو کچے شیشے کی بنی ہوتی ہے 2 روپے 5 روپے 10 روپیہ لیکن اس کے اندر جو عطر ڈالا جائے گا اس عطر کی قیمت سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اسی شیشی کے اندر آپ عام سنتھیٹک خوشبو ڈال دیجئے 100 روپے کی ہے 200 کی ہے 300 کی ہے اسی میں بڑھیا عطر ڈال دیجئے ہاں پت کا عطر ڈال دیجئے شمامہ کا ڈال دیجئے تو وہ 10,000 روپیہ تولا ہے 15,000 روپیہ تولا ہے مثلا. اسی شیشی کے اندر عود کی خوشبو ڈال دیجئے وہ 80,000 روپیہ تولا ہے 1,00,000 روپیہ تولا ہے. تو جو مضروب ہوتا ہے اس سے انسان کی یعنی اس چیز کی شیشی کی اس برتن کی قیمت ہوتی ہے. لیکن یہ بات میرے دوستو اسی طرح سے اس انسان کی قیمت اس کے مضروب کے اعتبار سے ہے. اس کا قلب گویا کہ ایک برتن ہے. اس قلب کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت ہوگی جتنا تعلق اللہ تعالی سے ہوگا اس قدر اس انسان کا شرف اور اس کی قیمت بڑھ جائے گی. اصل کیا چیز ہے؟ دل. تو دل بنانے کی چیز ہے. دل بنانے کی چیز ہے. اس کے بنانے سے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آدمیت جز رضائے دوست نیست آدمیت لحم و شحم پوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست. فرماتے کہ آدمی اس کو نہیں کہتے جو بڑے حجم کا ہو شیخ الحجم ہو. شیخ العرب والحجم تو ہے ایک شیخ الحجم ہے موٹا تازہ تگڑا لمبا چوڑا مونچھیں بڑی بڑی اور مسل بلڈر بنے ہوئے مسل بنے ہوئے واہ بھائی کیا آدمی ہے کیا جسم میں لئیم شہین. تو فرماتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں ہے. آدمیت کس چیز کا نام ہے؟ آدمیت جز رضائے دوست نیست. آدمیت تو نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا. آدمی تو وہ ہے. آدمی کیوں کہتے ہیں ہم؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جو انسان بدنگاہیاں کر رہا ہے اللہ اور رسول کی لعنت لے رہا ہے لعنت کی بدعا لے رہا ہے ظلم کر رہا ہے غیبتیں کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہیرا پھیری کر رہا ہے کاروبار میں دھوکہ دے رہا ہے چوری ڈکیتی کر رہا ہے شراب نوشی زنا کاریاں کر رہا ہے کیا وہ آدمی ہے؟ وہ پیغمبر کا بیٹا ہے؟ وہ تو بندگی نہیں یہ تو شرمندگی ہے. یہ انسانیت سوز حرکتیں کرنا یہ آدمیت نہیں ہے. آدمیت کے خلاف ہے. آدمیت کے خلاف ہے یہ چیز. تو میرے دوست کیا قیمت ہے؟ کس قیمت کو کیسے ہم اعتبار کریں گے کہ انسان قیمتی ہے یا گھٹیا ہے؟ اس کی قیمت کا اعتبار اس کے ظرف سے ہوگا برتن سے کہ اس برتن کے اندر کیا بھرا ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوٹے کے اندر پیشاب بھرو تو پیشاب نکلے گا کہ نہیں، اندر جو چیز ہوگی وہی تو باہر آئے گی، اندر اگر ناپاکی ہے تو باہر بھی ناپاکی نکلے گی، باطن جو اگر سیاہ ہے تو اس شخص سے سیاہ کاریاں پیدا ہوں گی، اور باطن اگر منور ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے انوارات سے، اللہ کے قرب خاص اور تعلق مع اللہ سے، تو پھر اس کے ظاہر سے بھی وہی انوارات پیدا ہوں گے، وہی انوارات دکھائی دیں گے، اور وہی اعمال صادر ہوں گے جو آدمیت اور اس کے شرف کے لائق ہوں۔ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے نا، میرے مرشد رحمۃ اللہ نے قصہ سنایا کہ ایک شخص اچانک پل پہ چڑھا ہوا تھا، پل سے اچانک نیچے گر گیا، گرنے لگا تو دریا تھا نیچے، دریا میں ڈبکیاں لگانے لگا، گر گیا تو شور مچایا ہے، لوگوں جلدی کرو، پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، جلدی کرو بچاؤ۔ اب لوگ جو ہے افراتفری میں دوڑے اور اس کو کھینچ کھانچ کے نکال لیا دریا سے باہر، اور کہا کہ ہم تو جانتے ہیں تو فتو ہے، وہ فلاں جگہ نوکری کرتا ہے فتو، تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے جلدی کرو۔ تو کہا کیا میں آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوں، پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں، تو ہم پیغمبر کی اولاد ہیں کہ نہیں، اور نسبت ہماری سردار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ کے امتی ہونے کا اللہ تعالی نے ہم کو زبردست شرف عطا فرمایا۔ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علیہم السلام رشک کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کو رشک کریں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں، بڑے بڑے انعامات۔ بات تو مختصر کرنی ہے، یہ گھڑی صحیح ہے کیا؟ اچھا تو کتنے گھنٹے پیچھے ہے اتنا ہم حساب لگا لیں گے۔ گھڑی کو درست رکھنا، یہ بات یاد آ گئی کہ ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے گھڑی کو اپنی درست رکھنا، اور اس میں عموماً ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مثلاً لوگ روزہ کھولتے ہیں اذان کی آواز پہ، اسی طرح بعض جگہ گاؤں گوٹ میں تو بہت رواج ہے کہ سحری بھی جب تک کھاتے رہتے ہیں جب تک اذان کی آواز سنائی نہ دے، سفیدی بھی ظاہر ہو گئی وہ کھا رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم نے خود دیکھا کہ اذان کے آخری کلمے تک کھا رہے ہیں۔ جہالت، اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو جہالت سے، بڑی خطرناک چیز ہے جہالت، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو گھڑی کو درست رکھنا بھی ہمارے دین میں ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی گھڑی کو درست رکھنا۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دس منٹ آگے رکھ لیتے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود چکر باز ہیں، چکر بازی ہے، اپنے آپ کو چکر دے رہے ہیں کہ دس منٹ آگے، معلوم ہے کہ دس منٹ آگے رکھی ہے تو نہیں، شاید ہم ٹائم پہ نکل جائیں، لیکن نکلیں گے وہی بیس منٹ کے بعد، کیونکہ معلوم ہے اندر کہ یہ دس منٹ آگے ہے، ابھی تو ٹائم ہے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ گھڑی کو درست رکھنا چاہیے، اور اوقات کے اعتبار سے سحری اور روزے کا افطار کرنا چاہیے۔ تو اس سے ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے، مثلا انسان ہے، کسی نے جلدی اذان دے دی دھوکے میں، آپ کا تو روزہ خراب ہو گیا نا، اگر کسی نے جلدی اذان دے دی، افطار آپ نے کر لیا اور ابھی ایک منٹ باقی تھا، تو کیا ہوگا؟ ذمہ داری ہماری ہے، گھڑی کو درست رکھنا ہمارے ذمے ہے، وہ جس نے غفلت کی، کوتاہی کی، وہ ہو جانے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ذمے بھی یہی بات، اور یہ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اور مرشد کی بتلا دی کہ قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم نہیں تھے، آپ کے احکامات ہمیں معلوم نہیں تھے، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ حدیث پاک سن رکھی ہے کہ بھائی جو عالم ہے وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے گا تو اس کو گناہ ہوگا، زبردست عذاب ہوگا، تو لہذا جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم علم ہی نہ حاصل کریں، تو نہ علم حاصل کریں گے نہ ہمیں گناہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کو دوہرا عذاب ہوگا، اس کو شعبی میں نہ رہنا کہ وہاں یہ بہانہ چل جائے گا کہ اللہ آپ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فضول اور اللہ کام سے پاک ہیں۔ ارے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تو ہم تم کو ہم نے ایسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے نعوذ باللہ، اور تم کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، تم اس خیال میں ہو؟ اور فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مقصد بھی بتلا دیا اللہ تعالی نے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ان دنیا خلقت لکم، حدیث پاک میں ہے ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری کائنات سورج چاند ستارے ہوا بارش کھیتیاں مویشی اور غلے اور سارا کچھ جو کچھ کائنات میں ہے، سورج چاند کا نظام سارا کا سارا تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے ہم نے، خدمت کے لیے. ہاں آج مصیبت اور عذاب ہم پر یہ ہے کہ ہم مخدوم تھے اور ہم بن گئے خادم، خادم بن گئے، اور جو ہمارے خادم تھے ان کو ہم نے مخدوم بنا لیا، نظام الٹا ہو گیا، نظام الٹا ہو گیا، باس خادم بن گیا، نوکر بن گیا اور نوکر باس بن گیا، بتائیے کہ نظام چلے گا؟ تو یہ نظام ہم نے الٹا کر دیا ہے کہ ہم اپنے خادموں کے ہی خادم ہو گئے. خدا تعالیٰ نے تو ان سب چیزوں کو ہمارا خادم بنایا اور فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم، تمہارے لیے ساری کچھ دنیا جو بنائی ہے سب تمہارے لیے ہے، اس کے خزانے سب تمہارے لیے ہیں، اس کی بارشیں، اس کی کھیتیاں، اس کے غلے، اس کی دولتیں، اس کا سونا، اس کا چاندی اور اس کے موسم اور سارا کچھ، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے. خوبصورت پھول، گلستان، باغ و بہار جس کو تم دیکھ کر فرحت حاصل کرتے ہو، تمہارے بیوی بچے جن کے اندر جا کے تم سکون محسوس کرتے ہو، خوشی محسوس کرتے ہو، تمہارے والدین جن کو دیکھ کر تم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتے ہو، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن تم کو کس لیے بنایا ہے؟ تم کو کس لیے بنایا ہے؟ الا لیعبدون، تمہارا کوئی اور مقصد نہیں مگر یہ کہ ہماری عبادت ہو، ہم کو پہچانو. کیونکہ ہم دنیا میں جب آئے ہیں اس سے پہلے ہم اللہ کے ہاں روح کی شکل میں تھے، جسم نہیں تھا، قلب نہیں تھا، یہ سر نہیں تھا جو ہم سجدہ کرتے، یہ کان نہیں تھے جو اللہ کی محبت کی بات سنتے، معرفت کی بات سنتے، یہ زبان نہیں تھی جو اللہ کا نام لیتے، یہ ہاتھ اور یہ پیر نہیں تھے کہ اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوتے. تو اللہ کو منظور ہوا کہ ہم ان کو جسم دیتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں جا کر ہماری عبادت کریں، اور پھر ان کو ہم ملک لا یبلا، کبھی نہ فنا ہونے والا ملک عطا کریں، اور ان کو بڑی بڑی دولتوں اور انعامات سے نوازیں. افسوس تو یہ ہے کہ ہم آج کل موبائلوں کے اندر ایک نئی یہ چیز چل پڑی ہے کہ گمراہ کن ایجنسیاں پوری طاقت اور زور اپنا لگا رہی ہیں میڈیا کے اوپر. ایک تو خطرناک کام یہ ہو رہا ہے کہ ننگی فلمیں، گندی فلمیں اور نامحرموں کی تصویریں اور فیس بک میں دوستیاں اور یوٹیوب، یہ تو ایک خطرناک کام ہو ہی رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ اور رسول کی نافرمانی اور خدا تعالیٰ کی بد دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ کے رسول سردار الانبیاء محبوب کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے طائف کے بازار میں کتنی تکالیف اٹھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر دیا گیا اور آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، اس کے باوجود جب فرشتے حاضر ہوئے کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے نبی سے پوچھو کہ آپ فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ جو اس ذلیل قوم کے ادھر ارد گرد ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں، پس جائیں. وہ منظر دیکھ کر آسمان دو رہا تھا کہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہستی، اللہ کی سب سے زیادہ بزرگ اور برتر ہستی، یہ چند ذلیل لڑکے اور یہ شرارتی کافر ان کو ستا رہے ہیں، اور یہ ستر ظلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون مبارک بہ پڑا. آسمان ڈو رہا تھا میرے دوست کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم کو شرم آنی چاہیے میرے دوست اور بزرگوں کہ ہم اپنے دین پر عمل کرتے شرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے پتھر کھائے, ہم تک دین پہنچانے کے لیے روئے, رات رات بھر بیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور رات رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رویا کرتے تھے. آپ حضرات خطبہ جمعہ کا سنتے ہوں گے, ماشاءاللہ تو خطبے کے اندر آج کل یہی اکثر مساجد کے اندر خطبہ ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے کہتا ہے یا ربی نفسی نفسی, یا ربی نفسی نفسی, قیامت کے دن یہ کہہ گیا اللہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے, کیا فرما رہے ہوں گے, یا ربی امتی امتی, وہاں بھی ہمارے لیے رو رہے ہوں گے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دکھائی نہیں دیتی. ہم تو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو یہی بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جا کر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا. وہاں دو جرم ہوں گے, معلوم کیوں نہیں کیا, ایک عمل نہ کرنے کا, ایک معلوم نہ کرنے کا. تو میرے دوستو اور عزیزو, یہ جو موبائل کے اندر اور کیبلوں کے اندر جو یہ کہانی چل رہی ہے, ایک تو اس سے دنیا اور آخرت برباد ہو رہی ہے, صحت خراب ہو رہی ہے, جوان اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں. سب جوان سن لو میرے دوستو, اور بوڑھے بھی سن لو میرے دوستو, اور بچے بھی سن لو, کیونکہ بچوں کی بھی جوانی آنے والی ہے. سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں. ہزاروں جوانیاں خون ہو گئیں کیونکہ یہ گندے مناظر دیکھ کر قلب کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے, اور اس شہوت کے اخراج کا جب کوئی ذریعہ حلال نہیں ملتا تو اس کو حرام ذریعے سے اس شہوت کو اخراج کرتا ہے. اس طرح خدا رسول کی لعنت بھی لیتا ہے اور آنکھوں کا زنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر, کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. یہ موبائلوں کے اندر رات رات بھر گندی فلمیں دیکھنا, گانے بجانے دیکھنا, میرے دوستوں آنکھوں کا زنا ہے. قوم کہہ رہا ہے صادق و مصدوق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, جن کے سچے ہونے کی گواہی کافروں نے دی ہے, اور ہم مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھولے بیٹھے ہیں. یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, کس کا نقصان ہو رہا ہے اس میں, ہمارا ہی ہو رہا ہے بھائی. اب کوئی اپنے نقصان ہی کے در پہ ہی ہو تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا کام تو وما علینا الا البلاغ, بات کو پہنچانا ہے. ہاں کوئی عمل کرانا تو ہمارے ذمے نہیں ہے. خطبے میں ہم نے پڑھا کہ من یهد اللہ فلا مضل له, جس کو وہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی کائنات کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی, اور جس کو وہ گمراہی پر رکھنا چاہے کائنات کی کوئی طاقت, حتیٰ کہ پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں حضرت چچا ابو طالب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے تھے, لیکن ایمان نہیں لائے, اس لیے کہ وہاں سے منظوری نہیں آئی تھی وہاں سے. حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے درخواست کی کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, اگر آپ کو شرم آتی ہے اپنے قبیلے والوں سے آپ میرے کان میں کہہ دیجئے, قیامت کے دن تو میں گواہی دے دوں گا کہ اللہ انہوں نے میرے کان میں کر, میں گواہی دیتا ہوں کہ ایمان لائے, مگر نہیں لائے. تو کلمہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالی نے ہمیں دے دی ہے مفت میں میرے دوستوں, مفت میں, لیکن افسوس کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, اطاعت نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی چھوڑو, معلوم کر کون کرے, آج تو عیش سے گزرتی ہے, آخرت کی خبر خدا جانے وہاں کیا کرو گے میرے دوستو. یہاں تو کوئی مصیبت پڑتی ہے کسی کمشنر سے دوستی, کسی وزارت کی دوستی, کسی وزیر اعظم کی دوستی تمہارے کام آ جائے گی چلو وقتی طور پر, لیکن وہاں کیا کام آئے گا, کون کام آئے گا. وہاں کی تو کرنسی نیک اعمال ہے بھائی, فرشتے بھی مجبور ہیں اللہ کے حکم کے آگے. ایک سیکنڈ بھی لا یستقدمون الساعۃ ولا یستأخرون, ایک منٹ بھی کیا, ایک سیکنڈ بھی. ساری کائنات کی دولت بھی اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دو کہ ذرا مجھے توبہ کرنے کا موقع دے دیجیے. آ گئے اسرائیل علیہ السلام تو نکالنے کے لیے, ذرا ہمیں توبہ کا موقع دے دیے. نائز
لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون، ختم جس طرف تمہارا بند ہو گیا. ہاں یاد رکھو میرے دوستو، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا دار العمل ہے، یہاں جزا نہیں ہے، اور وہ دار الجزا ہے وہاں عمل نہیں. اب وہاں لاکھ آپ روئیے، لاکھ سبحان اللہ کہیے، لاکھ الحمدللہ کہیے. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو نصف میزان کو نیکیوں سے بھر لیتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو پورے میزان کو نیکیوں سے بھر لیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو جتنا کچھ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے سب کا سب نیکیوں سے بھر کر سمیٹ لیتا ہے. تو اس کلمے کی قیمت یہاں ہے. وقت نزا سے پہلے، جب نزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نہ توبہ قبول ہے نہ کوئی اب عبادت قبول ہے. اب توبہ قبول نہیں ہے، اب کوئی عبادت، سب عبادت کا رجسٹر بند ہو گیا. تو یاد رکھو میری بات دوستو، کان کھول کر سن لو، بچوں بھی، جوانوں بھی، بڑے بوڑھے بھی، میں بھی، میرے بھی کان ہیں، میں بھی اپنی آواز سن رہا ہوں. قرآن پاک میں فذکر بین الذکرٰ تنفع المؤمنین، کیا آپ نصیحت کیا کیجئے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. جو آدمی کہے بھائی ہمیں نہیں سننا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے، انکاری ہے خدا کا. جب اللہ فرما رہا ہے احکم الحاکمین، ہمارا خالق، یہ فائدہ دیتی ہے نصیحت، تو بھائی میرے بھی کان ہیں، میں بھی مومن ہوں، میں بھی تو سن رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے بھی نفع ہوگا. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ میرے دوست اور عزیزوں، جو مات میں کہہ رہا تھا کہ کان کھول کر سن لو کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جزا نہیں ہے. یہ جملے آپ یاد کر لیجئے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جزا نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل ختم. اب آرام ہی آرام ہے. جس نے دنیا میں رہ کر خدا تعالیٰ کو خوب راضی کیا اور اپنی خطاؤں پر روتا رہا، ندا نادم رہا، آنسوؤں سے اپنے سجدگاہ کو تر کرتا رہا، میرے دوستو اب آنکھ بند ہوتے ہی اس کی میزبانیاں شروع ہو جائیں گی، مہمانیاں شروع ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تمام فرشتے جو ہے اس کا اکرام کرتے ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی میرے دوستو زینے نیک لوگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے زینے لائے جاتے ہیں آسمان تک پہنچانے کے لیے اس کی روح کو، اتنا شرف اور عزت اس کو عطا ہوتی ہے. اسی لیے میرے دوستو ایک مسئلہ میں یہاں بیان، بھائی ٹائم کیسے پتا چلے گا، ہمیں تو ٹائم ہی جی، یہ ٹائٹ آدمی ہے، دیکھو یہ ٹائم کا خیال رکھنے والے، تو اس کے ٹائم سامنے ہو نا، ہمیں بہت کام ہے، ہمیں فارغ وقت نہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہم آپ لوگ کو فارغ سمجھ کے آئے ہیں، ہمیں بھی بہت کام ہے. ہمارے حضرت کا بھی بیان ہونے والا ہے 11:30 بجے انشاءاللہ، ہمیں اس میں جانا ہے، پہنچنا ہے. تو میرے دوست کیا بات ہو رہی تھی، نہیں یہ مسئلہ میں بتا رہا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کی تدفین کر دو. یہ حدیث پاک میں ہی بھی ہے کہ تین چیزوں میں جلدی کرو، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اس کا فوراً فرض نماز ادا کرو، جلدی کرو، تاخیر مت کرو. اور دوسرا جب جنازہ تیار ہو جائے، اب دیر مت کرو. اور تیسرا جب لڑکی کا یا بیوہ کا کسی کا بھی رشتہ آ جائے تو اس کا ہم پلہ رشتہ ہو فوراً منظور کر لو، انکار مت کرو، جلدی کرو اس کو بیاہ نہیں. آج تو لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے. ہمارے دوست بتا رہے تھے ایک قصہ مزیدار، قصہ نہیں ہے لطیفہ ہے، کہ ایک لڑکا جو ہے وہ عشق مجازی کا مریض تھا، اپنی معشوقہ کے گھر پہنچا، گھنٹی بجائی اور اس نے کہا کہ جی میں، کہا کون ہے، کہا میں رشتے کے لیے آیا ہوں. وہ اوپر سے جواب دیا بھائی لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، ان کی مراد یہ تھی کہ ابھی ٹائم لگے گا، 2-3 سال ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی فارغ نہیں ہے وہ. تو انہوں نے کہا جی کیا ایک گھنٹے بعد آ جا. تو یہ نہیں، لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں تعلیم حاصل کر رہی ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے. جوانی کی اصل عمر جو اپنے جذبات اور اپنی فطرت کے بالکل مطابق عمر کو پہنچ گیا، اب ماں باپ اس کو دسیوں مصلحتوں کی وجہ سے دیر کر رہے ہیں. کبھی لڑکا پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ آیا کرتے تھے، تو ایک صاحب آیا اپنے بیٹے کے ساتھ، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، پڑھ رہا ہے، حضرت نے فرمایا بھائی شادی بھی کی، اچھا خاصا 25-28 سال کا لڑکا تھا، تو کہا کہ حضرت ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. حضرت نے مزاج یہ دیکھا، اچھا ابھی کہاں کس پہ کھڑا ہوا ہے، ابھی کیسے کھڑا ہوا ہے؟ ارے بھائی روزی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، جو آئے گی وہ اپنی روزی خود لے کے آئے گی، اس چکر میں اس کی جوانی کی عمر برباد کر. اسی وجہ سے بہت سی لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، عمر بھر ان کا رشتہ نہیں ہے. تو بہرحال تو کیا کیا باتیں دیکھو درمیان میں آ رہی ہیں. تو میت کو فوراً دفن اس لیے کر دینا چاہیے کہ جب مسلمان نیک صالح مرد کا انتقال ہو جاتا ہے یا نیک صالحہ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب چیزیں اس کے سامنے کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتوں کے استقبال ہونے لگتے ہیں اس کے لیے، اور یہ زینے آسمان تک لے جانے والے نظر آنے لگتے ہیں اس کو، تو اس کو اشتیاق ہوتا ہے کہ میں کب اپنی منزل پہ پہنچوں. ہاں میرے دوست، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ہم نے آخرت کی چیزیں دیکھی نہیں ہیں ابھی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان بالغیر لاؤ، ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ہم پہ ایمان لاؤ، بغیر دیکھے ہمارے پیارے نبی پر ایمان لاؤ. ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا نا، اور نبی ہمارے مشتاق تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متا القا اصحابی، صحابہ کے درمیان بیٹھے اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں میں کب اپنے اصحاب سے ملوں گا. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے صحابہ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے دوست تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں. میں ان سے کب ملوں گا؟ مجھے اشتیاق ہے ان سے ملنے کا، کہ جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، اور مجھ پر ایمان لا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے یاد کر رہے ہیں، میری تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو مجھے ان سے ملنے کا اشتیاق ہے. اب کب ملیں گے؟ قیامت کے دن ملیں گے. اب خدا نہ خواستہ ہم اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی، ہمارا باطن بھی نافرمان خدا تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ظاہر بھی نافرمان، نہ چہرے پر داڑھی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت. شعر کے اندر کیا آہ کری ہے حضرت نے، درد دل سے آہ کی ہے میرے دوستو، کہ جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہو، کیسے معلوم ہو کہ یہ مسلمان. مومن بھی فرما رہے ہیں، مومن کیوں فرمایا؟ کہ ایمان لانا دل کا عمل ہے، دل سے ایمان لانا اسلام اس کا اظہار ہے. دونوں لازم ملزوم ہیں، ایمان کے لیے اسلام لازم اور اسلام کے لیے ایمان لازم. بتائیے اگر دل میں کسی کے ایمان نہ ہو اور داڑھی رکھے ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر اللہ اور رسول جیسے منافق کا طریقہ تھا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیا اللہ کو اس نے راضی کر لیا؟ کیا اللہ اس سے خوش ہے؟ نہیں. اسی طرح جس شخص کے دل میں تو ایمان ہے، ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، سب چیز مانتا ہوں میں، لیکن ظاہر میں کچھ بھی نہیں، اظہار نہیں ہے اس، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہو؟ کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ جن کی نقالی میں اس نے اپنا ظاہر بنایا ہے، جس قوم کی تقلید کرے گا، اسی کے نقش قدم پر چلے گا، تو انجام کس کا ہوگا بھائی؟ بھائی ٹرین اگر کوئٹہ جا رہی ہے، جیسے ایک ٹرین میں دو مسافر سفر کر رہے ہیں، نیچے والے نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں کوئٹہ جا رہا ہوں. اس نے والے اوپر والے نے کہا میں تو دبئی جا رہا ہوں، یہ میں تو لاہور جا رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے ممکن؟ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں، زندگی ایک سفر ہے بھائی. ایسے مقولے بہت ہی ہے موبائلوں پہ چکر جملے دلچسپ قسم کے آتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی زندگی ایک سفر ہے، واقعی ایک سفر ہے، حدیث پاک میں ہے یہ بات. یار کیسے ہوگا بیان پورا، کیسے ہوگا بیان پورا؟ اب تو یعنی گرم ہوا ہے معاملہ، اب جانے کا وقت آ گیا. تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو تھا نا معاملہ، ایک شخص مولوی صاحب تھے، کیونکہ اللہ والے اپنے آپ کو خوب مٹاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے لوگوں میں آنا، عوام میں آنا، لیکن آ جاتے ہیں اللہ کی طاقت سے. تو لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو انہوں نے مجبور ہو کر بیان منظور کر لیا. تو جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا اے لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کیا معلوم آپ کیا ہیں. تو انہوں نے کہا جب آپ کو معلوم ہی نہیں تو میں کیا بیان کروں. کہ اٹھ کے چلے گئے. ارے لوگ اکا بکا رہ گئے. پھر دوبارہ ہم کو منا منو کے لے کر آئے کہ بھائی مہربانی ہوگی آپ کچھ اللہ میاں کی بات بتا دے دین کی بات بتا. اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں. ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے. آدھے بھائی جب آپ کو معلوم ہی ہے تو ہم کیا طرف بیان کر کے پھر چلے گئے. اب تیسری دفعہ لوگوں نے یہ آپس میں اسکیم بنائی کہ بھائی آدھے لوگ کہیں گے ہاں معلوم ہے, آدھے کہیں گے نہیں معلوم, پھر تو یہ پھنسی جائیں گے, پھر تو کچھ نہ کچھ بولیں گے. آپ جو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے تو آدھوں نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے, آدھوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ جن لوگوں کو معلوم ہے وہ ان لوگوں کو بتا دیں جن کو نہیں معلوم. تو اب تو اتنا ہی وقت رہ گیا ہے بھائی جن لوگوں کو معلوم ہے وہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ جن کو نہیں معلوم ہے. تو میت کو جلد دفن کر دینا چاہیے. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لوگ دبئی میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے وہ اس کے کہیں کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بولا, کسی کا بولا. اب باپ کا انتقال ہو گیا, بیس بیس سال سے تو پلٹ کے باپ کو دیکھا نہیں, نہ باپ کی خدمت کی. بھائی بڑے مضامین آ رہے ہیں لیکن وقت ہی نہیں, کیا کریں. ہر بات جہاں سے نکلتی ہے پھر کوئی بات اس میں یاد آ جاتی ہے اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی. تو بہرحال اب تو وقت مختصر ہی ہے. تو یہ ہے کہ بھائی جو ہے کیا بات کہہ رہا تھا ہاں بیس بیس سال ہوتا تھا, جزاک اللہ, بیس بیس سال ہو جاتے ہیں باپ کی خدمت کو, تو دور کی بات ہے دیکھنے کو بھی نہیں آتا. اور بازے ایسے ہیں کہ فون تک نہیں کرتے ہیں, ماں باپ سسک سسک کے مر رہے ہیں. یہ انجام ہے اعلیٰ پڑھائی کا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا خود ششمدید واقعہ تھا. ایک صاحب تھے وہ حضرت سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے, اپنی زمینیں بیچ کے, اپنے سب مال فروخت کر کے انہوں نے اپنے بیٹوں کو انگلینڈ پڑھانے بھیجا. اور جب وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے واپس آئے تو انہوں نے جو دولت وولت کمائی تھی اس سے اچھا بڑا بنگلہ بنایا, گاڑیاں نوکر چاکر سب رکھے, اور اس کے بعد شادیاں وادیاں کی. تو ایک دفعہ وہ صاحب میرے مرشد کے پاس حاضر ہوئے کہ میرے لیے مجھے کچھ زکات دے چاہیے زکات. تو حضرت نے تعجب سے فرمایا کہ بھائی تم کو زکات, تمہارے تو بیٹے بڑے بڑے ڈپٹی کلیکٹر مجسٹریٹ بنے ہوئے یہاں پہ, تم کو کیا ضرورت ہے پیسے کی, مال و دولت کی, تمہارے پاس تو فراوانی ہوگی. تو وہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو جو ہے کس قدر جو ہے اپنا پیٹ کاٹ کے اور سارا جائیداد وغیرہ سب فروخت کر کے میں نے اعلیٰ تعلیم دلائی. اب اس کا انجام یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی بیویوں کو لے کر راتوں کو سنیما چلے جاتے ہیں, اور مجھ کو چوکیدار مقرر کیا ہے کہ اگر تم نے یہاں اس گھر میں رہنا ہے تو ہم بارہ ایک بجے سنیما دیکھ کے آئیں گے, دروازہ گیٹ کھولنا ورنہ تم یہاں نہیں رہ سکتے. اولاد نے باپ کو گھر سے نکالا تو کہا کہ مجھے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ان کا چارانہ بھی کھاؤں, مجھے زکات دے دو اس سے بہتر. سنا آپ نے, یہ ہے اعلیٰ تعلیم کا شاخ. ہاں دلوں میں اندھیرا ہے, دلوں میں اندھیرا ہے, تیرا اے نئی روشنی منہ وہ کالا, فوائد صاحب فرماتے ہیں تیرا اے نئی, یہ نئی روشنی ہے نا, یہ تعلیم جدید. بھائی تعلیم حاصل کرنے کو منع نہیں کر رہے, لیکن کسی بزرگ اللہ والے کسی عالم سے تعلق رکھو تاکہ معلوم ہو کہ تعلیم کے اندر جو جو چیزیں خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس سے تو بچو. خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو گے جا کے جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے, تو ساری زندگی تو غفلت میں گزار دی, نہ خدا کی نافرمانی میں گزار دی, تو وہاں جا کر کیا بنے گا میرے دوستو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا, کہ موت جو ہے بہترین واعظ ہے. تھوڑی دیر موت کو یاد کر لو, دو دو چار چار گھنٹے کا واعظ بھی اس کے آگے جو ہے کچھ نہیں ہے. تھوڑی دیر موت کو یاد کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت, کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. ہاں میرے دوستو, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. کوئی آیا آج تک لوٹ کے میرے دوستو؟ کوئی آیا ہے ہمارے آبا و اجداد میں سے؟ کوئی بھی نہیں آیا ہے نہ آ سکتا ہے. تو جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد خطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگا. ایسی دنیا سے کیا جی لگانا اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا. کس کے پاس جانا ہے ہمیشہ کو میرے دوستو؟ ہم کتنی غفلت سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھائی صاحب نے کبوتری پالی ہوئی تھی. کبوتری وہ سارا دن گھر کے صحن میں ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی, اڑتی اڑتی اڑ کے پھر واپس آ جاتی. تو ایک دن دیکھا کہ منڈیر پہ ایک موٹا تازہ بلّا آیا اور یہ کبوتری وہاں ٹہل رہی تھی. تو اچانک سے بلے نے جو غر غر کی کبوتری نے دیکھا, تو بجائے اس کے کہ وہ اڑتی یا بھاگتی, اس نے کیا کیا, آنکھیں بند کی. خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی, اور آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ اب میں بلا سے بچ جاؤں گی. ہے نا, کیا مقصد تھا اس کی آنکھیں بند کرنے کا؟ کہ ہم بلا سے بچ جائیں گے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم بھی میرے دوستو ایسے ہی بنے ہوئے, جہاں کبوتری نے آنکھیں بند کی بلی نے آرام سے اس کو آ کے دبوچ لیا, آ گئی چیر پھاڑ کر. ہم بھی اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں میرے دوستو. ہم سمجھ رہے ہیں آنکھیں بند کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہم نہیں معلوم کریں گے تو ہم بچے رہیں گے, آرام سے رہیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے دوستو یہ کتنی افسوس کی بات ہے, یہ ذرا سی بھی کوئی انسان کوئی عقل رکھتا ہو تو وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا. ہاں, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقل مندی کی بین الاقوامی تعریف سن لو. عقل مندی کی بین الاقوامی انٹرنیشنل تعریف وہ کیا ہے؟ کہ عقل مند انجام پر نظر رکھے. بھائی آپ فیکٹری لگاتے ہو, دکان کھولتے ہو, کوئی کام دنیا کا کرتے ہو, اس کا انجام پہلے سوچتے ہو کہ نہیں, کہ اس میں نفع ہے یا نقصان ہے, کتنا میں لگا رہا ہوں, کتنا میں کما رہا ہوں, آخر میں مجھے کیا بچے گا, کوئی نہیں سوچتے, کیا ایسے ہی شروع کر دیتے. تو میرے دوستو اور عزیزو, ہم یہ کیا کیا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں, کس خیال میں ہیں ہم؟ تو کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں جانا کہاں ہے, انجام پہ ہم نظر کریں, مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ قرآن حکیم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں, اس میں احکامات ہیں, ہم نے معلوم کیے, ہم نے سیکھا کسی سے نہیں. ہم آنکھ بند, اس کبوتر کی طرح ہم آنکھ بند کیے. اسی طرح شترمرغ بھی یہی کرتا ہے, شترمرغ آسٹرچ, جہاں وہ خطرہ دیکھتا ہے ریت کے اندر منہ ڈھانک دیتا ہے, بس پھر آسانی سے شکار ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو ہم آنکھیں کھولیں, اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور سب دوستوں کو, سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق دے اور انجام پر نظر کرنے کی توفیق دے. تو میت کو جلدی دفن کر دینا چاہیے, جیسے ہی جنازہ تیار ہو جائے. جمعے کا انتظار کرنا کہ زیادہ لوگ ہوں گے بالکل صحیح نہیں ہے. اسی طرح بھائی وہ 20 سال سے بیٹا نہیں آیا, اب اس کو فلائٹ نہیں مل رہی, لہٰذا میت مردہ خانے میں رکھی, کئی کئی دن لاش اس میں رکھتی ہوئی ہے. یہ تکلیف دینا ہے میت کو, یہ بیٹا ظالم ہے, یہ رحمت والا بیٹا نہیں ہے, یہ محبت نہیں رکھتا اپنے باپ سے, بلکہ یہ مزید ظلم کر رہا ہے. 20 سال اس نے یہ ظلم کیا, اب مزید ظلم کر رہا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کو چین سے مرنے نہیں دیا ظالم. اس وقت اس مومن کو اشتیاق ہوتا ہے کہ میری اتنی بہترین منزل جنت دکھلا دی جاتی ہے, قبر میں ڈالا جاتا ہے, قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے نیک اعمال والے کو, اور خدا نہ خواستہ جو برے اعمال والا ہوتا ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایسے آپس میں گھس جاتی ہیں اور قبر اس کو بدوا دیتی ہے اور فرشتے اس پر غضبناک حالت میں نازل ہوتے ہیں. میرے دوستو یہ انجام اچھا ہے یا یہ انجام اچھا ہے کہ قبر ہمارے لیے کشادہ ہو جائے اور فرشتے ہم پر رحمت کے ساتھ نازل ہوں اور خوش شکل نازل ہوں اور خوشبوئیں آئیں اور جنت کی کھڑکی کھل جائے اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی شروع ہو جائے, کون سا انجام اچھا ہے میرے دوستو؟ تو میرے دوستو دنیا کے عیش و عشرت جو جائز ہیں وہ کر لو, منع نہیں, جائز مزہ لے لو, لیکن خدا کا واسطہ حرام ایک بھی نہ کرو. یہی میں نے حدیث پاک میں پڑھا, یہی اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کر سنایا, اتقوا اللہ, اے ایمان والوں تقوی اختیار کر لو. ایمان تو تم نے حاصل کر ہی لیا, یا تم نے کیا حاصل کیا, ہم نے تمہیں مفت میں دے دیا, مفت میں دے دیا, پیدا ہوئے مسلمان جنت کا ٹکٹ مفت میں دے دیا. اب تو ایک کام کرنا ہے بس, وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کر لو. اور تقوی بھی کیا چیز ہے سن لو میرے بھائی, تقوی یہ نہیں ہے کہ تسبیح سنبھال کے مسجد میں بیٹھ گئے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, ماں باپ کو چھوڑ دیا, سال سال دو دو سال کے لیے نکل گئے اللہ کے راستے میں, پیچھے حقوق واجبہ ہے. جس کے ذمے حقوق واجبہ نہ ہوں وہ جائے, دین کی تربیت کے لیے بہت اچھی بات, جس کے ذمے حقوق واجبہ ہوں، والدین بوڑھے ہیں یا بیوی کو ضرورت ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، بہت سی دفعہ ہم نے دیکھا کہ چلے گئے چھوڑ چھاڑ کے، بچے بڑے ہوئے سب کے سب برباد ہو گئے، بری صحبت میں پڑھ کے سب برباد ہو گئے، کوئی ہیروئن کی بن گیا، کوئی نشے بن گیا، یہ جناب گئے ہوئے ہیں۔ یہ دوستو یہ چیز صحیح نہیں، جس کے ذمے حقوق واجبہ نہ ہو وہ جائے، ضرور جائے، لیکن جس کے ذمے حقوق واجبہ ہو وہ حقوق واجبہ کی قیامت کے دن اس سے پرسش ہوگی۔ ہاں تو میرے دوستو، یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو سوچ سمجھ کر قربان کریں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر اور یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، جو تم پھولوں سے جی لگا رہی ہے بلبل اور آنکھ رو رہی ہے پھولوں کے لیے، تو اس کو ذرا سنا دو کہ یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ میرے دوستو، عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں عیش و عشرت کو خیر آباد کہہ دے اور آخرت کی دائمی عیش و عشرت کو لے لے۔ بھائی، ایک پائیدار چیز کو لے لینا ایک ناپائیدار چیز کے مقابلے میں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب، غریب مانے مسافر، مال سے غریب نہیں، غریب مانے مسافر، کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے مسافر رہتا ہے۔ اب مسافر آپ جائیے، لاہور جانا ہے، اسٹیشن پر آپ پہنچے، ابھی ٹرین آنے میں دو گھنٹہ ہے، کوئی آپ سے کہے صاحب ذرا سا یہاں آپ ایک کمرہ وغیرہ اچھا بنائیے، ایئر کنڈیشن، اس میں صوفے وغیرہ نوکر چاکر رکھیے، کہ پاگل ہوئے، دو گھنٹے کے لیے ٹھہرنا، یہاں بھی کوئی جی لگانا ہے، یہاں بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیسا ضائع کروں میں؟ تم کوئی اچھا خاصے پاگل معلوم ہوتے ہو، تو کوئی عقل مند اس کو تسلیم کرے گا؟ تو دنیا ایسے ہی ہے۔ کس کا ارشاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے روتے تھے، جو ہمارے لیے حریص تھے ایمان کے، ہماری اصلاح کے حریص تھے، جو دنیا میں بھی روتے تھے آخرت میں بھی ہمارے لیے روئیں گے، وہ فرما رہے ہیں، نصیحت کر کے گئے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا، اور او آخر السبیل، یہ اس کا اگلا درجہ ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی بات ہے، نہیں میرے دوستو، میرے مرشد دامت برکاتہم کل بھی فرما رہے تھے کہ دین سیکھنا ہو تو کسی اللہ والے اللہ کے عاشق سے سیکھو۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ کے شیخ تھے، فرماتے ہیں کہ یہ وہی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس کا اگلا درجہ ہے کہ ایک تو مسافر رہتا ہے دنیا کے اندر، بھائی تھوڑی دیر تو ٹھہرے گا، چھاؤں تلاش کرے گا، کچھ کرے گا، اور بہتر جگہ دیکھے گا کہ بھائی چلو یہاں سیٹ ہے، یہاں بیٹھ جائیں، یہاں چھاؤں ہے، یہاں ٹھنڈک ہے، اور یہاں کولڈ ڈرنک بھی ہے، فلاں بھی ہے، دھماکہ بھی ہے، پانی وانی بھی ہے، بھائی کچھ اور پانی دے دے یار لوگوں میں، یار اب تو چلنے کا وقت ہو گیا، بھائی وہ کیا خبر ہے، تو بس بھائی ہم چلتے ہیں۔ تو بس یہ حدیث پاک پوری کر لوں میں، وہ یہ کہ اگلا درجہ کیا ہے، او عابر السبیل، جیسے کوئی راہ گزرنے والا چلتا ہے، راہ گزر تو ذرا بھی نہیں ٹھہرتا، اسے تو منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ اتنا بھی نہیں ٹھہرتا، بھائی نہیں ٹائم نہیں ہمارے پاس، ہمیں جانا ہے، پہنچنا ہے منزل۔ تو یہ اگلا درجہ بتایا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس طرح رہو کہ جس طرح مسافر رہتا ہے، کہ زیادہ جی نہیں لگاتا، زیادہ اپنے دل کو نہیں لگاتا، دل کا لگانا یہاں معنی رکھتا۔ اور دوسری بات کہ یا او عابر السبیل، یا تو پھر گزرنے والا جو بالکل ہی جو ہے وہاں ٹھہرتا بھی، ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتا، انتہائی مجبوری میں ٹھہر جائے گا ورنہ چلتا ہی رہے گا، بھائی منزل پہ پہنچ کے آرام کریں گے۔ تو او عابر السبیل، وعد نفسک من اہل القبور، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، سمجھ گئے؟ یہ ہے نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا میں اس طرح رہنا ہے میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اور میں خود بھی، کہ دنیا کی حرام لذتوں کو بائے بائے کر دو، بائے بائے۔ اور یہ ایک شعر میرے مرشد کا یاد رکھو، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، دل تقاضا کرتا ہے نا گندی باتوں کا، گناہوں کا، تو اس تقاضے کو یوں کہہ کے توڑ دو، کہہ دو کہ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دے۔ اور کہہ دو کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست کو ناراض ہو. بائے بائے کر دو گناہوں. اور جو جوان ہے اگر وہ اپنی جوانی فدا کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ اس کی وہ مہمانی کریں گے قیامت کے دن کہ پوچھو نہیں. اس کے عرش, اس کو اپنے عرش کے سائے میں بلائیں گے, عرش کے سائے میں اپنی جگہ دیں گے اس کو. جو بوڑھا آدمی اجادہ کرتا ہے قربانی دیتا ہے گناہوں سے, جوان آدمی وہی قربانی دے گا اس کا درجہ بہت بڑا رہا ہوگا. جوان آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا درجہ بہت بڑا ہوا ہوگا. اگرچہ بوڑھے نے اگر اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا تو اس بوڑھے کا بھی پھر درجہ بہت بڑا ہوا ہوگا, کیوں اس کی شراب پرانی ہو گئی, اس کی شراب پرانی ہو گئی. وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تم 100 مرتبہ کہو گے برابر ہو سکتا ہے, کہ اس کے قلب کی کیفیت اللہ کو راضی کرنے میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. تو میرے دوستو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ اتقوا اللہ کے آگے اللہ نے کیا فرمایا. ہاں اتقوا اللہ کے معنی تسبیح سنبھالنا نہیں بلکہ اتقوا اللہ کے معنی گناہ سے بچیں, گناہ سے بچیں, گناہ سے بچیں. آسان ہے, مزیدار ہے اور زبردست عبادت ہے جو میں نے حدیث پاک پڑھی, اتق المحارم تکن عابد الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گناہ سے بچ جاؤ تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. تہجد کو نہیں فرما رہے, اشراق کو نہیں فرما رہے, اوابین کو نہیں فرما رہے, تسبیحات کو نہیں فرما رہے, یہ فرما رہے ہیں کہ تم گناہ سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. میرے مرشد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو آسان کر دیا کہ چند گندی اور بری چیزوں کو چھوڑ دو اور میری دوستی لے لو, میری دوستی لے لو, حکم الحاکمین کی دوستی لے لو. پھر کیا ہوگا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. میرے دوستو تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو لے لو اپنے ساتھ. آج موقع ہے, مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا. اور مرنا تو بہت دور ہے میرے دوستو, زندگی میں انسان بھٹک جاتا ہے, بیرا روی کی موت مر جاتا ہے. اس لیے آج زندگی کی ہم قدر کر لیں, ہر لمحے کی ہم قدر کر لیں. اور تقویٰ کہاں سے حاصل ہوگا, اسی آیت کا دوسرا جز ہے فکونوا مع الصادقین, کہ سچے لوگ, سچے میرے جو سچے لوگ ہیں تقویٰ والے اولیاء اللہ, ان سے تم کو تقویٰ مل جائے گا. ان کے پاس آنا جانا رکھو, ان کے سے تعلق رکھو محبت کا. بس تم اتنا کام کر لو کہ تم ان کے پاس آتے جاتے رہو, پھر تم کو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے, خود ہی چھوٹتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھو بھائی, مجھے تو موقع کی مناسبت سے کچھ بیان آتا نہیں. یہاں ختم قرآن پاک تھا, الحمدللہ ہمارے بیٹے کا بھی آج ختم ہوا. اور قرآن پاک کے فضائل تو ماشاءاللہ خوب بتائے جاتے ہیں حدیث مبارکہ میں, ہر ایسے موقع پر لوگ فضائل بیان کرتے ہیں. تو آپ حضرات کو یقیناً وہ سب علم میں ہوں گے, کوئی یہ نہ کہنا کہ نہیں ہے, نہ میں اٹھ کے بھاگ جاؤں گا, تو علم میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اصل بات جو ہم نے, جو مقصود ہے ساری باتوں, سارے فضائل کا, سارے مسائل کا مقصود ہم نے آپ کو نچوڑ, اپنے مرشد کی تعلیم ہم نے آپ کو پیش کر دی کہ گناہ سے بچ جاؤ اور تمام کامیابیاں دنیا کی اور تمام کامیابیاں آخرت کی ہاتھ میں لے لو, مٹھی میں لے لو. میرے مرشد فرماتے تھے والعاقبت للمتقین, انجام متقین کے ہاتھ میں ہے. میرے دوست, تو ساری کائنات کو اگر اپنی مٹھی میں لینا ہو تو اللہ کو راضی کر لو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب دوستوں کو, ہمارے گھر والوں کو, تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ تعالیٰ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والسلام والتسلیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ پاک محض اپنے فضل سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ, جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہو اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما, ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما. اے اللہ, بابرکت راتیں ہیں, بابرکت لمحات ہیں, اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ, اس کی پوری پوری برکات پورے پورے انوارات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرما. اے اللہ, ہم سے جو غلطیاں خطائیں ہو گئیں بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, اور ہماری ان ٹوٹی ٹوٹی عبادات کو میرے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تو کہ ہم تو ہیں ٹوٹے پھوٹے، ہم کمزور ہیں، نالائق ہیں۔ میں کہہ رہا اللہ آپ تو لائق ہیں، آپ اپنی شان کرم کے مطابق ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو خود ہی سنوار کے لیپا پوتی کر کے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ لاج رکھ لیجئے، ہم آپ کے نبی کے امتی ہیں، اگرچہ بہت نالائق ہیں، بہت گناہگار ہیں، میرے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ کر اے اللہ ہم کو پورا پورا فرما بردار بنا لیجئے۔ یا اللہ ہم کو اپنا پورا پورا مطیع اور پورا پورا فرما بردار بنا لیجئے، اور اے اللہ جنت ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے۔ جن بچوں نے یہاں ختم کیا ہے قرآن پاک کا، اے اللہ ان کو بھرپور نوازیے، کلام پاک کی برکات سے، اس کے انوارات سے بھرپور نوازیے، اور ختم قرآن پاک کی جتنی برکات ہیں اس موقع کی اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، بھرپور عطا فرما دے۔ اے مالک کریم، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اے اللہ اپنا خاص فضل فرما کر اپنے کرم سے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اور بقیہ زندگی کو اے اللہ اپنی 100% اطاعت والی زندگی بنا دے۔ اے اللہ پاکیزہ حیات نصیب فرما، گندی غلیظ حرکتوں سے، گناہوں سے اور گندگیوں سے اور سیاہ کاریوں سے اے اللہ ہم سب کو پاک فرما، اور اللہ ہماری حفاظت فرما، اور نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، پاکیزہ حیات نصیب فرما۔ اے اللہ پاکیزہ انفاس نصیب فرما، اے اللہ حیات عاشقاں اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرما، اے اللہ اپنے نافرمانوں کی حیات سے ہمیں بچا، اے اللہ نافرمانوں کے طریقوں سے بچا، خصوصاً اے اللہ غیر مسلموں کے نقالیوں سے، ان کی جیسی شکلیں بنانے سے، اے اللہ ان کے جیسے لباس سے، ان کے جیسے بھنگیانہ اعمال سے، جانورانہ اعمال سے اللہ ہمیں نفرت عطا فرما دے، اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہترین نمونے کی تقلید نصیب فرما، ان جیسا بننے کی، اپنے ظاہر کو باطن کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی اے اللہ قبول، شرف قبول عطا فرما۔ اے اللہ پوری پوری برکات سے نواز، اور حفاظ کرام کو اللہ اعلیٰ شرف عطا فرما، بہت ہی اعلیٰ شرف عطا فرما، دنیا بھی ان کو خوب دے، آخرت بھی اللہ ان کو خوب عطا فرما، اور ان کے والدین کو بھی اے اللہ خوش نصیب بنا، اور ان کے والدین کے لیے بھی اللہ اس کا صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، میرے مشائخ کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ زمین تا آسمان رحمت کی آبشار انڈیل دے، نور کی آبشار انڈیل دے۔ اے اللہ قیامت تک ساتن ستاتن متقاعدن متضائدن متبارکن ہم کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اور میرے مرشد قطب زما عارف باللہ مجدد دوران حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو خوب خوب صحت سے نوازیے، اور اللہ تمام اہل خانہ کو بھی اور تمام احباب کو بھی، اور ہمارے حضرت کی جو جامعہ ہے اللہ اس کو بھرپور تکمیل تک پہنچائیے، جلد از جلد تکمیل ہو جائے، اور جو کچھ اس کے لیے وسائل درکار ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کی وہ ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زائد عطا فرما دے، بہت زیادہ زائد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر بھائی بہن، مسلمان بھائی بہن کی جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما، جتنی حاجتیں ہیں اللہ ہم سب کی اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ یہ جو مہلک بیماری پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے ایک تو بیماریاں ہو رہی ہیں، دوسرے اے اللہ یہ روزگار کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بڑی اے اللہ مسلمان امت پریشان ہے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پھیل، اے اللہ اس مہلک بیماری کو ہمارے ملک سے بھی خصوصاً تمام مسلمان ممالک سے اور سارے عالم سے اے اللہ اس کو پاک فرما دے، اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، اور ہمارے جملہ مسائل اور پریشانیاں حل فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے کرم سے خود ہی عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی محمد۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔